اپنے ملک میں سونے کا مقصد مکارم اخلاق کا کمال اور مکارم اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانا بتایا ہے. اسلامی تعلیمات میں تین سبجیکٹ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک عقائد ہے جو دین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے, جیسے ذات کی جڑیں ہوں. دوسرے احکام میں جیسے درخت کی شاخیں ہوں جسے فروع کہا جاتا ہے. عقائد کو عموماً اصول سے تعلق کیا ہے, جڑوں سے, اصول دین, یعنی دین کی جڑیں, دین کی بنیادیں جس پر دین کا پایا جس کے اوپر مرتب ہو وہ عقائد ہیں. عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, جس کے بغیر جو ہے دین کی ابتدا ہی نہیں ہوتی. دوسرے احکام ہیں جو جڑ کا مقصد ہے. اگر جڑیں ہی جڑ ہوں تو جڑ بغیر شاخوں کے اس کے وجود ہی کا پتہ نہیں چلتا. درخت کے وجود کا پتہ شاخوں ہی سے چلتا ہے. شاخیں بتائیں گی کہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں. کہ احکام جو ہے وہ شاخوں کی طرح ہے. احکام ضروری ہے سب کے لیے. شاخیں اور جڑ کے بغیر تو درخت کا تصور بھی محال ہے. نمازوں کی تعبیر کیا کی گئی کہ نماز جو ہے وہ دین کی فروعات میں سے ہے. درخت کی ایک شاخ ہے, وہ بنیادی شاخ ہے جس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں. وہ بنیادی شاخ ہے جس سے کئی شاخیں وجود میں آتی ہیں. وہ ان قبلت قبل معاشرہ, وہ ان ردت, اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول, اور نماز رد تو سارے اعمال رد ہوں. نماز کے بعد ہے سارے احکام, تو نماز جو ہے وہ سر فہرست ہے عبادات میں, احکام میں. احکام سب کے لیے, کوئی اس سے جو ہے مقررہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے, ہر انسان کے لیے, شہری ہو, دیہاتی ہو, شمالی ہو, جنوبی ہو, مشرقی ہو, مغربی ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, کسی بھی سر و سال کا ہو, جو بالغ ہو گیا اس کے اوپر احکام واجب ہو گئے. اب جو ہے بیمار ہے تب بھی جو ہے اس کو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے. بہرحال سب کے لیے احکام ہے, سب کو عمل کرنا ہی ہے, اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ ہے تعلیمات اسلامی کا, سب سے اہم ترین وہ مسئلہ ہے, اور جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے مبعوث اس لیے کیا. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچانا. عقائد اور احکام کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اخلاق کا. اخلاق جو ہے وہ سمرے درخت ہے. عقائد اگر جڑے ہیں, احکام اگر فروع ہے, میوہ ماحصل جو اس درخت کا ہے وہ اخلاق ہے. اگر اخلاق ہے تو درخت کا وقار باقی ہے, درخت کی عظمت باقی ہے, اور اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شجر بلا ثمر ہے, ایسا درخت ہے جس کا کوئی ثمر ہی نہ ہو، جس کا کوئی میوہ ہی نہ ہو. جب عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں، جب احکام خالص ہو جاتے ہیں، تب ان احکام سے اخلاق وجود میں آتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اخلاق میں مرحلہ مرحلے سے بڑھ کے ایک مرحلہ ہے، خلوص، ایثار. ایثار کے اپنے مرحلے ہیں، سخاوت کے اپنے مرحلے ہیں، شجاعت کے اپنے مرحلے ہیں، امانت و دیانت کی اپنا ایک مرحلہ ہے. ایک منزل سے دوسری منزل کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے. اخلاق کو جتنا کش کرتے جائیے وہ کم ہی نظر آئے گی. لہذا جتنے ہو سکے اخلاق پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاق ہی انسان ساز ہے. انسان کو جو انسان بناتے ہیں وہ انسان کے اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نہیں حضور کی بعثت کا بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی رہا ہے کہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. یہ جو اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں یہ آسمان سے نہیں برستے بلکہ انسان کے وجود کے اندر ایک چشمہ ہے فضیلت کا. وہ اسے ابھارنے کی ضرورت ہے. انبیاء کا مقصد بہتر کیا ہوتا ہے کہ یہ دفائر ہے عقول کو ابھارنے والے ہیں. یعنی عقول کا خزانہ جو ہے وہ نکالنے والے ہیں. انسانی فطرت کے اندر جو عقل کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کو باہر نکالنا، ان ہیرے جواہرات کو باہر نکالنا اور انسان کے تاج پر سجانا یہ انبیاء کا وظیفہ ہے. یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ دفائل عقول کو ابھارنا، فطرت کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے آنا. انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اس کا کسی کو بھی احساس نہیں ہے کہ انسان کتنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا مالک ہے. انسان کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت بھی ہے، انسان کے اندر انجینئر بننے کی صلاحیت بھی ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی مجتہد بننے کی صلاحیت ہے، حکیم بننے کی صلاحیت ہے، طبیب بننے کی صلاحیت ہے، عالم بننے کی صلاحیت ہے، فاضل بننے کی صلاحیت ہے. ساری صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت انسانی میں بدیعت کر کے بھیجا ہے. ساری صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو کتنے لوگ اندر سے باہر لے آتے ہیں محنت کے ذریعے سے اور کتنے لوگ اس کو دبا دیتے ہیں، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا احساس نہیں رکھتے. منور بچے بھی آ گئے ماشاء اللہ کہ اس کو عربی زبان میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ بالقوا اور بالفعل. یعنی یہ جو انسان کے اندر صلاحیت ہے، یعنی یہ بالقوا صلاحیت ہے، یعنی انسان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. بالقوا یہ صلاحیتیں ہر بچہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ شادی کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان 10-10 بچوں کے باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. صلاحیت رکھتا ہے یہ الگ چیز ہے، بالفعل بچے ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. آپ کتاب لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کتاب پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، صلاحیت پڑھنے کی رکھنا اور چیز ہے، کتاب پڑھ لینا یہ اور بات ہے. ابھی ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں، میں بھی یہ لکھ سکتا ہوں. یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ کوئی کہے کہ میں نے 100 صفحے لکھا ہے آج، آج میں نے 100 صفحے لکھا. دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ میں 200 صفحے لکھ سکتا ہوں، میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. تم نے جو 100 صفحے لکھے ہیں وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو صاحب خوشی خوشی لا کے کتاب لکھائیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور دوسرا شخص کہے کیا بڑا کام کیا، ایسی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، ایسی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. میں یہ کتاب پڑھا چکا ہوں، اس کا میں بھی پڑھا سکتا ہوں. کیا کمال کی بات ہے، میں بھی پڑھا سکتا ہوں. کوئی خوشی خوشی کہے میں نے شادی کر لی ہے، تو دوسرا کہے کیا بڑی بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. کوئی بولے میں 4 شادیاں کر چکا ہوں، تو میں بھی کر سکتا ہوں 4 شادیاں، کیا بڑی بات. کوئی کہے میں نے 10 بچے پیدا کیے، دونوں کیا بڑی بات ہے، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. اس دونوں میں ہے فرق کیا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں، اور جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو ہر شخص ہر چیز کر سکتا ہے. میں ڈاکٹر بن گیا تھا، میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں. ہر آدمی ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. میں پی ایچ ڈی ہوں تو کہتا ہوں میں بھی پی ایچ ڈی بن سکتا ہوں، میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں. میں انجینئر ہوں، کہا میں بھی انجینئر، میں جہاں اڑانا چاہتا ہوں کہا میں بھی اڑا سکتا ہوں، اگر میں سیکھ لوں تو اڑا سکتا ہوں. میرے اندر بھی صلاحیت ہے جہاں اڑانے کی، میرے اندر بھی صلاحیت ہے، میرے اندر بھی صلاحیت ہے. میں نے راکٹ بنا لیا، کہا میں بھی راکٹ بنا سکتا ہوں، میرے اندر بھی صلاحیت ہے. تو صلاحیتیں سب کے اندر ہیں. صلاحیتوں کے ہونے کو بالقوا کہا جاتا ہے، صلاحیت جو وجود میں آ جاتی ہے تو اسی کو کمال کہا جاتا ہے. تم تو یہی کہا ہے کر سکتا ہوں، یہ الگ چیز ہے. کر چکا ہوں یعنی کمال حاصل کر چکا ہوں. فعلیت، کتاب لکھنے کی صلاحیت بالقوا کہلاتی ہے. کتاب لکھ دیا یعنی بالفعل اب آپ کو مصنف کہا جائے گا. بغیر کتاب لکھے ہوئے آپ کو کوئی مصنف نہیں کہہ سکتا، بغیر تقریر کیے ہوئے آپ کو کوئی مقرر نہیں کہہ سکتا، بغیر خطاب کیے کوئی آپ کو خطیب نہیں کہہ سکتا، بغیر تحریر لکھے کوئی آپ کو محرر نہیں کہہ سکتا، بغیر ڈاکٹر بنے کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، بغیر انجینئر بنے ہوئے آپ کو کوئی انجینئر نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعلیت صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا کام نام ہے. یہ جو انبیاء کا کام ہے، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو یعنی بالقوا پائی جانے والی صلاحیتوں کو جو فعلیت میں بدل دیتے ہیں ان کو انبیاء کہا جاتا ہے. میں بھی اظہار کر سکتا ہوں، میں بھی قربانی دے سکتا ہوں. قربانی دینے کی صلاحیت تو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، یہ کمال نہیں ہے. یعنی آپ کر سکتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، آپ نے کر دیا یہ آپ کا کمال. میں کتاب لکھ سکتا ہوں، یہ جو دل ہوا ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کی ہے، یہ صلاحیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ خطابت کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، یہ تقریر کی صلاحیت، یہ کتاب لکھنے کی صلاحیت، یہ اشاروں قربانی کی صلاحیت اللہ نے ہمیں بدیعت کی ہے, فطرت انسانی میں رکھی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارا کمال یہ ہے کہ اس چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالیں. ایثار کر سکتے ہیں نا, کر کے دکھائیے, ایثار کر کے دکھائیے. محنت کر سکتے ہیں نا, کر کے بتائیے. لکھ سکتے ہیں نا, لکھ کے بتائیے. پڑھ سکتے ہیں نا, پڑھ کے بتائیے. ہر انسان میں صلاحیت ہے. تو جو بھی پیدا ہوتا ہے بچہ, وہ فطرت کو لے کے پیدا ہوتا ہے. ساری صلاحیتیں انسان ہونے کے ناطے دونوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن جس نے اخلاقی صلاحیتوں کو جس نے تم کر دیا وہ لوگ بن جاتا ہے, اور جو صلاحیتوں کو انسان کی فطرت کی ساری صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتا ہے وہ موسیٰ بن جاتا ہے. وقت کا موسیٰ کہلاتا ہے, وہی وقت کا مسیح کہلاتا ہے, وہی وقت کا کلیم کہلاتا ہے, وہی وقت کا آدم کہلاتا ہے, وہی وقت کا روح کہلاتا ہے. صلاحیتوں کو سامنے لائے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی پوری صلاحیتیں جتنی بھی انسان کے اندر اللہ نے انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ ساری صلاحیتیں اگر انسان کے اندر جتنی اللہ نے ودیعت کی ہے وہ جب ساری کی ساری کوئی نکھار لیتا ہے اپنے اندر چھپی ہوئی ساری صلاحیتوں کو باہر لے آتا ہے, اس ذات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. علمی زمانے میں پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے بالقوا صلاحیتوں کو جنہوں نے بالفعل میں بدل دیا اسے یا عقل کل کہتے ہیں یا نفس کل کہتے ہیں. عقل کل کو علی کہتے ہیں, نفس کل کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھو. عقل کل اور یہ نفس کل کو کس نے بنایا؟ یعنی آپ نے ابھی محسوس کیا کہ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے آنا یہ انبیاء کا کام ہے, یعنی بالقوے کو بالفعل میں بدلنا یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے. انبیاء اخلاق کے لیے مدد کرتے ہیں, انسان کو مدد فرماتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے جانوروں میں نہیں ہوتی, حکمت حاصل کرنے کی صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے جانوروں میں نہیں ہوتی, ایثار کی صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے حیوانوں میں نہیں ہوتی, سہارت کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے حیوان میں نہیں ہوتی, شجاعت کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے حیوان میں نہیں ہوتی. تو اب جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں اس کو باہر لے آنے میں جو مددگار ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. اب جو ساری صلاحیتوں کو اپنے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ باہر نکالتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. سارے کے سارے لوگ وہ جتنی اللہ نے رکھی ہے سب نہیں پیش کرتے, اس کے لیے سب محنت نہیں کرتے, اس کے لیے سب جو ہے کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے کوئی جو ہے تیار نہیں ہے کہ وہ اخلاق حاصل کرے. امیر المومنین ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. رسول قوم میں پودنے میں اللہ ہے, آپ کتنی گھنٹے استاد کے ساتھ گزارتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, جو 24 گھنٹے استاد کے ساتھ رہا ہو اس شاگرد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات اللہ علیہ وسلم. مہینے میں کتنے دن مدرسہ جاتے ہیں, کتنے دن مدرسے سے غائب ہو جاتے ہیں؟ سب مدرسہ چاہتے ہیں, جو مدرسے ہی رہتا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے وہاں سب مارا. معلم کے گھر ہی میں جو جس نے زندگی گزاری. معلم کون ہے؟ معلم انسانیت. یتلو علیہم آیاتہ, جو آیات الہیہ کی تلاوت کرنے والا معلم ہے, معلم ہی یہ گھر میں رہنے والے شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب. جو مدرسے جاتے نہیں ہیں مدرسے ہی میں رہتے ہیں. جن کا جن کا گھر بھی بدلتا ہے. علی المومن فرماتے ہیں کہ ہر روز نبی کریم اخلاق کا ایک علم کے لیے مدد کرتے تھے اور بس مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے اور میں اس پر ہر روز عمل کرتا تھا. ہر روز ایک اخلاق کا سبق مجھے پڑھاتے تھے, مجھے ہزار باپ کی تعلیم دی اور میں نے اپنی کوشش سے ہر باپ سے ہزار باپ نکال دی. یہ جو حضور نے جو کام کیا ہے وہی کام تمام انبیاء کا بھی رہا ہے, یعنی آدم علیہ السلام کا مشن یہی تھا, نوح علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے, ابراہیم خلیل بھی یہی چاہتے تھے کہ انسانی معاشرہ مدینہ فاضلہ میں تبدیل ہو جائے. مدینہ فاضلہ کا مطلب یہ ہے ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسا سماج, ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں اخلاق حاکم ہو, یعنی جہاں اخلاق ہی اخلاق ہو, جہاں کردار ہی کردار ہو, جہاں اشار و قربانی کے علاوہ کوئی بات ہی نہ ہو. دیکھیے اخلاق وہ ہے جو اصول سے بالا تر ہے, اصول سے بالا تر ہے, جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ایکسٹرا مزید ذمہ داریاں اپنے اوپر لاد لینے کا نام اخلاق ہے. راستے میں ایک مسافر بھٹکا ہوا ہے, اس کو منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ بغیر سواری کے ہے, میرے پاس سواری ہے, مجھے اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کر منزل تک چھوڑنا مجھ پہ واجب نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے. لیکن اخلاق یہ کہتے ہیں کہ بے سوار انسان کو سوار بنا دو, یہ اخلاق کہتے ہیں. گمراہ انسان کو راستہ دکھا دو, یہ اخلاق کہتے ہیں. ایک بے سہارا کو سہارا دو, یہ اخلاق کہتے ہیں. اسے اخلاق کہا جاتا ہے, اسے کردار کہا جاتا ہے. اور اخلاق کے لیے سارے انبیاء ہیں, خلیل اسی لیے آئے, کلیم اسی لیے آئے, سب اسی لیے آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو امت نبی ہے, یہ جو خانواد رسالت ہے, یہ خانواد رسالت اور کسی نبی کو کیوں نہیں ملا؟ ایسا خانواد رسالت کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آیا, یا نہ نور کو ایسے اہل بیت ملے جیسے اہل بیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے. ایسے اہل بیت بتائیے کسی نبی کو ملے, یعنی جیسے اہل بیت ہمارے نبی کو ملے, ہمارے نبی جیسی بیٹی کسی کو ملی؟ ہمارے نبی کے جیسا فرزند, شاگرد, جوان کسی کو اللہ نے عطا کیا؟ حسن حسین جیسے بچے کسی کو عطا کیے گئے؟ یعنی تاریخ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے اہل بیت جو ہے ہمارے نبی کے اہل بیت کی طرح. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنا جو اجر رسالت کی بات کی ہے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا, سب نے یہی کہا ان اجر یا اجلال اللہ, میرا اجر اللہ کے حوالے ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے یہ اجر مانتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت کرو, میرے اقربا سے محبت کرو. کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرے اقربا سے محبت کرو, سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہتے ہیں کہ لا اللہ علیہ اجرن الا المودت بالقربا. یہ ہمارے نبی نے کہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو وہ اقربا نہ مل سکے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی پرورش کی ہے, یعنی یہ نبی کریم کا معجزہ ہے. یعنی فاطمہ زہرا جو خاتون جنت کہلائی, یہ نبی کریم کا معجزہ ہے. یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو ہے وہ نبی کریم کی منت اور 124,000 انبیاء کی پیغمبروں کا ثمرہ ہے. میوے قلب نبی کہتے ہیں یہ میرا نبی نبی کریم کہتے ہیں فاطمہ میوے قلب ہے سفر تو ہوا ہی میرے قلب کا میوہ ہے فاطمہ اور نبی کا قلب کیا ہے سارے انبیاء کی جائے گاہ ہے تمام انبیاء کے کمالات کو سمجھ دو تو ذات مصطفیٰ ہوتی ہے اس ذات مصطفیٰ کے قلب کا جو چین ہے وہ فاطمہ زہرا ہے ہر بیٹی وہ درجہ نہیں لے سکتی جو فاطمہ ہے فاطمہ تعلیمات انبیاء کا نچوڑ ہے یعنی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جس بیٹی کی تربیت کی ہے اس تربیت کے آفتہ یعنی یہ نسلی بیٹی نہیں ہے یہ اصلی بیٹی ہے جس کی تربیت بے تربیت نعوذ باللہ کے بعد تربیت بیٹی ہے یعنی یہ بیٹی وہ ہے جو مصطفیٰ کا ماحصل ہے یعنی زندگی مصطفیٰ کا ماحصل ہے استاد جو ہے وہ ہزار شاگردوں کو پڑھاتا ہے لیکن ایک شاگرد پر اتنی محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ماحصل ہے یعنی میں نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی شہید متحری کے لیے 11,000 ان کے شاگرد تھے لیکن ان میں سے شہید متحری کے لیے کہا کہ متحری حاصل عمر محسوب بھی شبل یعنی یہ میری زندگی کی عمر کا ماحصل تصور کیا جاتا ہے یہ میری زندگی کا ماحصل ہے میری زندگی کا نچوڑ ہے اسی طرح سے حضور سرور کائنات بھی یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میری زندگی کا ماحصل ہے علی میری زندگی کا ماحصل ہے یعنی سب شاگرد ہیں نبی کے سارے اصحاب سارے امتیوں کو رسول نے تربیت دی لیکن علی ابن ابی طالب کو ہے کہ جن کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ استاد کیا شاگرد ہے یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ مکتب مصطفیٰ کی تعلیمات کا اگر کوئی مرقع ہے تو وہ ذات امیر المومنین جن کے بغیر نبی کریم کی تبلیغ نامکمل ہو جاتی ہے یعنی اتنے انبیاء آگے چلے گئے عمر کو کس درجے تک پہنچا گئے یہ بتائیے نتیجہ کیا نکلا 124,000 پیغمبروں کے آنے کا نتیجہ کیا نکلا اگر امت یہی امت ہے تو پھر اس امت کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا گیا ایسا وجود میں لانے کے لیے ایسے نمازی بنانے کے لیے ایسے روزے دار بنانے کے لیے ایسے حاجی بنانے کے لیے ایسے پونس دینے والے ایسے زکات دینے والے ایسے جہاد کرنے والوں کے لیے 124,000 انبیاء تھے ان کی تربیت کے لیے ان کی تربیت کے لیے لہذا کہنا پڑے گا کہ 124,000 انبیاء کا مشن یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو ایسے بنا دے اب انبیاء آدم کے دیکھیں گے علی کو تو خوش ہو جائیں گے نوح کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور خلیل دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ خلیل کی دعا یہی تھی کہ پروردگار ہماری محنتوں کو چیز کر دے ہماری محنتوں کو کا نتیجہ عطا فرما وہ نتیجہ ماحصل جو ہے وہ اس خان وادے کی شکل میں آیا اہل بیت کی شکل میں آیا جہاں جو ہے پورا ایک گھر ہے جس گھر میں خاتون ہے جو خاتون نے جنت کہلائی ایک جوان ہے ایک مرد ہے جسے جو ہے وہ لاپتا کا خطاب دیا گیا نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے کوئی جوان مگر لاپتا الا علی لاپتا الا علی
ملتے ہیں نہ لائق ملتے ہیں ایسا امتی کسی نبی کو نہیں ملا
زندہ ہے، بس عزیزان گرامی یہی وہ خاندان ہے، یہی وہ خانوادہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے نجات ملتی ہے انسانوں کو. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا وہ تحلقہ رکبہا ہوا. میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس سے سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے جو ہے منہ پھیر لیا وہ غرق ہو گیا. اب چاہے اس کشتی میں بیٹا سوار نہ ہو تو بیٹا غرق ہو جائے، تو پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو ماننے والے ہیں، آپ تو شیدائی ہیں. جب بیٹا سوار ہوئے بغیر نجات نہ پا سکا تو آپ شیدائی ہیں، آپ محب ہیں. آپ اگر سوار نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے نجات ملے گی؟ نجات نہ خاندان والوں کو ملتی ہے، نہ نجات شہدائیوں کو ملتی ہے، نہ نجات حبین کو ملتی ہے. نجات اگر ملتی ہے تو شیعیان حیدر کرار کو ملتی ہے. سلامات پڑے محمد والا. اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو محب کہہ دو، شیعہ نہ کہنا. شیعہ پیروی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، محبت قدم بھرنے والوں کو نہیں کہا جاتا. محبت قدم بھرنے والے بہت ملیں گے، لیکن پیروی کرنے والے، نقش قدم پہ چلنے والے، پورے کو پیریت پہ بدلنے والے، صلاحیتوں کو جلوہ دکھانے والے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایسے ہی، ایسا ہی وہ خاندان ہے کہ جس کو خاندان اہل بیت کہا جاتا ہے. تو جتنے فضائل خاندان اہل بیت کے ہیں اتنے ہی مصائب خاندان اہل بیت، اتنے ہی مسائل خاندان اہل بیت. بغیر کہ آپ کو فضیلت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ آپ مسائل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، استقامت نہ رکھتے ہوں، اللہ کی راہ میں تیر کھانے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ میدان میں رک نہیں سکتے. میدان اسی کا نام ہے جہاں تلواریں چلتی ہوں، میدان اسی کا نام ہے جہاں تیر چلتے ہوں، میدان اسی کا نام ہے جہاں نیزے برستے ہوں، میدان اسی کا نام ہے. آپ کہیں گے کہ میدان میں تیر برس رہے ہیں اس لیے میں میدان میں رک نہیں سکتا، میدان میں تلواریں چل رہی ہیں اس لیے میں میدان میں ٹک نہیں سکتا. میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں تیر چلے، میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں تلوار چلے، میدان کہتے ہی اسے ہے جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں. اگر آپ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ میدان میں آ نہیں سکتے. تو اہل بیت علیہ السلام میدانوں میں رہے، تیروں کا استقبال کیا، تیروں سے گھبرا کے بھاگے نہیں، تلواروں کا مقابلہ کیا، تلواروں سے ڈر کے بھاگے نہیں. بھاگنے والے اور تھے، بھاگنے والوں کو فرار کہا جاتا ہے، میدان میں ٹکے رہنے والوں کو کفار کہا جاتا ہے. جن کی یہ نہ صرف میدان غدیر کے حاضی ہیں بلکہ یہ میدان کربلا کے بھی حاضی ہیں. فضائل ہی کے غازی نہیں ہیں، مسائل کو برداشت. غدیر فضائل کا میدان ہے، کربلا مسائل کا میدان ہے. فضائل کا میدان بھی انہوں نے سر کیا اور مسائل کا میدان بھی انہوں نے سر کیا. مسائل کے پیچھے نہیں رہے، مصیبتوں میں پیچھے نہیں رہے. عزیزان گرامی جتنی مصیبتیں آل محمد نے برداشت کی ہیں یہ حوصلہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم اگر آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ہم مسائل سے نہ گھبرائیں. جس دروازے پر امت والوں نے مدینے والوں نے آگ و لکڑیوں کا انبار رکھا تھا وہ گھر مرسل اعظم کا گھر تھا، وہ گھر خانے وہی تھا، یعنی جہاں وہی نازل ہوتی تھی اس گھر کا نام خانے سے تھا، جہاں وہی نازل ہوتی تھی خانے وہی. جس دروازے کو جلایا گیا ہے وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے جبرائیل وارد ہوتے تھے، جہاں حضور کھڑے ہو کر سلام بھیجا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعد الرسالہ، سلام ہو آپ پر اے خان والے اہل بیت. یہ وہ دیوڑی ہے، یہ وہ مکان ہے، وہ چوکٹ ہے کہ جہاں سے ملائکہ وارد ہوتے تھے، جہاں صحابہ نبی جہاں آیا کرتے تھے, جہاں جہاں نبی کے دل کے چین رہتے ہوں اس گھر کا نام فاطمہ زہرا. یہ وجہ ہے کہ شہزادی نے جب دیکھا کہ آگ لگی ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہی فریاد کی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں, جہاں نبی کی امانت رہتی ہے اس گھر کو جلا دو گے جس دروازے پر حضور آ کے سلام کیا کرتے تھے, جو گھر جو گھر در حقیقت وہی کا گھر ہے جو گھر در حقیقت مرسل اعظم کا گھر کہلاتا ہے, اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی. لیکن ہاں عزیزو, یہ مدینہ بھی مصائب کا مرکز بنا رہا, اسی مدینے میں آگ لگی, اسی مدینے میں دامن جلا, اور اسی مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھی گئی. یہی مدینہ تھا کہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو لاشیں پستیر پیوست کر دیے گئے اور نواسے کو نانا کے قبر کے قریب دفن نہ ہونے دیا گیا. یہ مدینہ ہے. مدینے کی مصیبتوں کی شروعات ہوئی ہے, ابتدا مدینہ ہے, انتہا کربلا ہے. اگر مدینے میں ظلم کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی تو کربلا وجود میں نہ آتی. کربلا جو وجود میں آئی ہے یہ مدینے کی وجہ سے. آج تم نے رسول کی بیٹی کے پہلو کو دروازہ کھلایا گیا ہے. کل حسین ابن علی کی بیٹی میں تماشے لگائے جائے تو تعجب کیا ہے, مدینے کے علی کے گلے میں تم نے رسن باندھی تو کربلا کے علی کے گلے میں توف اگر پہنا دیا گیا تو تعجب کیا ہے. عزیزو,
مدینے کی یتیمہ فاطمہ زہرا ہے اور کربلا کی یتیمہ سکینہ ہے جس پر تازیانے لگائے.